امام راضی کا حال یہ ہو، کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر لفظ کو بیان کر دیا ہے، تو میرے اور آپ کے یا اس 20ویں صدی کے کوئی بھی شخص، بڑے سے باپ پڑھا لکھا شخص کو کیا دعویٰ کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے یہ دو درجے ہیں، ایک درجہ تذکر جس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، آپ تو چونکہ سمندر سے بہت قریب رہتے ہیں اور یہ گزرگاہ ہے، تیل کے ٹینکر یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹینکر جو ہے اگر لیک کر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل حکمت ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، جو یہ سکھانا چاہتا ہے وہ قرآن کی سطح پر ہے. البتہ یہ کہ سمندر کی گہرائی کون ناپے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی گہرائی کو ناپنا یہ ممکن نہیں. وہ ہے تذکر من قرآن، یہ ہے تدبر قرآن. اب ذرا غور کیجئے، تذکر کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ دیکھیے ایک جملہ بنا ہے، اتنی سی سر کو لہر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں چکر حضرات کو آتی ہوگی، عربی بول چال تو آپ کو سب کوئی آ گئی ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں، تھوڑی سی سر کو لہر. والعصر، زمانے کی قسم ہے، جملہ پورا نہیں ہوا، آیت پوری ہو گئی، جملہ تو پورا نہیں جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی. ان الانسان لفی خسر یہ مکمل جملہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مستثنا ہے. مستثنا منہ کیا ہے، کس چیز سے مستثنا کیا گیا ہے، جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اصل میں یہ تینوں آیتیں مل کر ایک مکمل جملہ بنتی ہیں. زمانے کی قسم ہے، تمام انسان برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت. اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھیے، پہلا سبق کیا حاصل ہوا، پہلا تذکر کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے. البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے. یہ معیارات ہے، جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب. یہی ہے اصل میں ساری جس کی گانٹھ. جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جدوجہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی. یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے. کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر. آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیٹیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا. اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نبوت بہت کامیاب تھے. کامیابی ان سے نہیں ہوئی، کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے. اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا. حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے, جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو, کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ ہے فرق, یہ جان لیجیے اچھی طرح. اس بات کا مان لینا آسان, اس پر سبحان اللہ کہنا آسان, لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل. اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے. تو بڑا محل ہے, دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے, تو بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی. ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں, بڑے خوش نصیب, بڑے کامیاب, حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو. ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو. اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس ہے سے, یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں, اولئک هم المفلحون, یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے. آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی پرستش بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کن چیزوں سے ہے, یہ ہے سب سے بڑا سبق. یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے, چھپ جائے, تو زندگی بدل جائے گی. صبح و شام بدل جائیں گے, نقشے بدل جائیں گے, بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا, ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا. آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے, کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے, مالی ولی دنیا, مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مسلی تراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها, میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے, پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے, وہ اس کا گھر نہیں, وہ اس کی منزل نہیں. اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم تو مسافر ہیں, ہم اللہ کے پاس سے آئے, اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. کن فی دنیا کا انکا غریب و عابر و سبیل, حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو, آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے, تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے. ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردا آ جاتا ہے, برف پڑ جاتی ہے, اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے. چمک دمک جو ہے دنیا کی, یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے, جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے, یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں, مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ, مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ, دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر دینے نہ ڈال دے, تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے. لہذا تازہ کرتے رہا کرو. ولاس ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لو, پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں, کامیابی ثروت سے نہیں, کامیابی اقتدار سے نہیں, کامیابی شہرت سے نہیں, کامیابی جائیداد سے نہیں, کامیابی ہے ایمان سے, کامیابی ہے عمل صالح سے, کامیابی ہے تواصی بالحق سے, کامیابی ہے تواصی بالصبر. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات, یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے. میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف. سچی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے. تقابل کیجئے ذرا. ایک سورۃ العصر ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورۃ التین ہے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اب ان کا تقابل کیجیے. سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. سورۃ التین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئی, دو بیان نہیں ہوئی, کام ہلکا ہو گیا نا, آسان ہو گیا. یہاں چار ہے, ایمان عمل صالح تواصی ملک تواصی سب. وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف. نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے. مستثنی ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو طالب علم کو کہیں محنت کرو کوشش کرو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے, اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور وہ اور سورۃ العصر میں. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطیں ہیں, اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے, دو شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے. یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف سے جمع کسی کو میں آیا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جمع کے سیرے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایک ہے ابشار بشارت دینا, ایک ہے انذار خبردار کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے, دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے, بھاگ آ جاؤ اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیتے ہیں, ہمت کرو گھبراؤ نہیں تمہارے اندر صلاحیت ہے, مایوس نہ ہو, ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے, تم بڑے ذہین ہو, محنت کرو بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے, ایک تبشیر کا رنگ ہے ایک انذار کا رنگ ہے. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے, خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالہ بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکوزٹس ہیں, مجھے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں, لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ, اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے ابلاغ وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح کر دیتا ہے, مطلب وہ بات سمجھیں گے نہیں, اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں, اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکوزٹس ہیں, کم سے کم لوازم ہیں نجات کے. ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے, زمانے کی قسم ہے تمام انسان کے سارے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے, یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے, ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں. پہلی بات کیا معلوم ہوئی, اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا. نمبر دو, یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے, منیمم ریکوائرمنٹ. میں نے ایک مرتبہ ایک کسی کالج لاہور میں جب تقریر کی صورت مناسب پر, تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے, یہ تھرڈ ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے, اس سے کم تر پر فیلئر ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے, خبردار کرنے کا انداز ہے, زجر کا, ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار شرطیں پوری کرنی ہوگی. اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں, یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہو تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کم کر دوں, دو کم کر دوں, تین کم کر دوں؟ کس کو اختیار؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار, یہ تو حضور سے کہا گیا تھا. سورہ یونس میں ہے, مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے, اے قرآن ان غیر حاضہ و بدل ہو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے, بہت سخت ہے, انکمپرومائزنگ ہے, یہ کہیں بھی کوئی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن کا, اس قرآن میں کچھ ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے. تو حضور سے کیا کہلوایا گیا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. نبی سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں, کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا, میں خود اس کا پابند ہوں. تو غور کیجئے, قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار شرطیں ہیں نجات کی, اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے, صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی. یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے, ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہاں ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو, میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا, وہ نجات تو ملے گی آپ سے یقیناً. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی, اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا, جہنم سے نکالا جائے گا, اور نکالا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا, جیسے جلا ہوا کوئلہ. اس کے سوا کچھ نہیں, حدیث میں اس کی شرح آئی. لیکن یہ نجات نہیں, نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے, اللہ تعالیٰ اول مہینے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے, اس نجات کی بات کر رہا ہوں. وہ نجات جان لیجیے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی. اس نجات کے لیے شرط اول ایمان, شرط دوم عمل صالح, شرط ثالث تواصل حق, اور چوتھی شرط تواصل سب. یہ قرآن کا بیان ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے. چار شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی, اور اگر ان میں سے کوئی ایک, میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں, بہت سمپل, سادہ مثالوں سے بات بڑا ہو جایا کرتی. آپ کسی حکیم کے پاس گئے, اس نے آپ کی نبض دیکھی, نسخہ لکھ دیا, چار دوائیں لکھ دی, یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے, یہ فلاں, یہ اتنی, بھائی چار دوائیں ہیں استعمال کرو. اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی, تین رکھ لی, یا دو نکال دی, دو استعمال کر لی, تو یہ نسخہ کس کا کہلائے گا؟ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے. ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے, نسخہ ہلاکت بن جائے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے. آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے, مضر ہے, ضروری بھی ہے دینی, ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں, کریکٹو دیتے ہیں جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے, اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے. اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی, اور اس کا جو وہ کریکٹو تھا اس کا جو مسحے تھا اس کو آپ نے ثابت کر دیا, تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت. تو جان لیجئے یہ چار اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چاروں شرطیں لازم ہیں, ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں حاصل ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے وہ جو کتاب کا ہے میرا شائع شدہ سورۃ العصر پر, اس میں میں نے امام راضی کا ایک جملہ نقل کیا, میں حیران ہو گیا ان کی عظمت اس پر منکشف ہوئی جب میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ان کے الفاظ دیکھے. امام راضی کی بات یہ ہے, اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدزن بھی ہیں, کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس لیا ہے تفسیر راضی کے بارے میں, فیہ کل شیء من القرآن, لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی. امام راضی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص آبجیکٹولی معروضی طور پر وہ برآمد کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جو لفظ لکھا, جو جملہ اس میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں اس تیسری آیت کے بارے میں, اعلم ان ھذہ الآیہ فیہا وعید شدید, اس آیہ مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے, اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ طے کر دیا ہے, اس نے یہ بات واضح کر دی ہے, لأنها حكم بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ودل ذلك أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأشياء. اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت و بربادی کا, سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کرے, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں کے مجموعے پر ہے. وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ. یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کے جو اخذ کی ہے امام راضی نے رحمۃ اللہ علیہ. اب ذرا غور کیجئے, یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاکید کیا کی ہے, والحاصل زمانے کی قسم. ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا, کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا, کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے, وہاں وہ قسم کھا کر کہتا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار باتیں میں نے عرض کی تھی ابتدائی تمہیدی, چار ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں. اس سورہ مبارکہ کو بحثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجے نکالنا, اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے, کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے. اس میں جو چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہیں, اور نمبر چار یہ کہ یہ نہایت موقت کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھائی. اب آئیے تدبر بالقرآن کے درجے میں, اب ایک ایک لفظ کو لیجیے, اس کی گہرائیوں میں اتریے. دو آیتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج غور کریں گے, اور یہ جو بقیہ آیت ہے اس پر تو چار دن باقی جو ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے, عمل صالح کسے کہتے ہیں, تواصی بالحق کیا ہے, تواصی بالصبر, اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن ہمیں ایک ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے. آج پہلی بات سمجھیے والعصر. ابھی تک دیکھیے میں نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا, زمانہ کی قسم تھی. اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی. سب سے پہلے یہ جانیے قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی, اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے. ہم جب قسم کھاتے ہیں, یہ مغالطہ ہو گیا بعض حضرات کو, اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں الجھ گئے. ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں, ورنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوگا. گلاس کی قسم ہے تو کیا مطلب ہوگا, اس لیس کی قسم ہے تو معنی نہیں, اللہ کی قسم ہے. جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے, گواہی, شہادت. جب میں قسم کھاتا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے, تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح. جب ہم قسم کھا کر کو وعدہ کرتے ہیں اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان طے پا گیا اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ایفا کرنا ہے. تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی شہادت، اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے، کہیں وسیم و زیتون و چور سیمین، کہیں و سماع و طارق آسمان کی قسم، سورج کی قسم، و شمس و بگوہا رات کی قسم، دن کی قسم. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھائی، جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی، اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی شے کی عظمت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے عظیم پر تو کوئی شے نہیں. لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئیں ان میں کسی شے کی عظمت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی. لہذا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا، زمانہ گواہ ہے، والعصر زمانہ گواہ ہے. اچھا اب آئیے لفظ عصر پر. عصر کے معنی اب تک میں نے ترجمہ کیا زمانہ، لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ زمان خود عربی کا لفظ، وقت عربی کا لفظ، دہر عربی کا لفظ، اور دہر پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری سورت ہے، سورت الدہر 29 میں پارے گی، جیسے یہاں سورت العصر ہے، عصر یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے دہر اور عصر ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے، اور یہ جدید جنہوں نے کچھ فزکس کا کوئی مطالعہ کیا ہے یا کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ در حقیقت ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں. آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ، اور جن کے علم میں نہیں ہے وہ اس وقت اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا فزسسٹ، ماہر فزکس، اس وقت دنیا کا عظیم ترین سائنسدان وہ مانا گیا اس صدی کا. آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی روح سے یہ جو اسپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ تھری ڈائمینشنل اسپیس ہے، تین ابعاد ہوتی ہے، کوئی شے ہے اس کا طول ہوگا، عرض ہوگا، اور گہرائی ہوگی یا اونچائی ہوگی، یہ تین ڈائمینشن ہے. یہ کمرہ ہے، ہال ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اور اس کی اونچائی ہے. کوئی شے بھی ہوگی اس میں یہ تین آپ کو اس کی ابعاد ملیں گے. اب ابعاد کا لفظ آپ نہیں سمجھیں گے، ڈائمینشن سمجھ جائیں، لیکن جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ابعاد کا لفظ بول رہا ہوں، اعراض کہہ لیں، ابعاد کہہ لیں، لیکن یہ سطحی لفظ ہے، ڈائمینشن، تھری ڈائمینشنل کانسیپٹ آف اسپیس. لیکن آئنسٹائن نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس. یہ جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے تین ابعاد کا، حقیقت میں اسپیس جو ہے فور ڈائمینشنل، اور ٹائم جو ہے وقت وہ در حقیقت چوتھی ڈائمینشن ہے اسپیس کی. اسی لیے زمان و مکان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پر، زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کا جو مرکب ہے اس مرکب میں اگر آپ کل کو لیں گے اور اس کا پھیلاؤ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے لفظ دہر آئے گا، اور جب اس کے لیے وقت کا تصور صرف رکھیں گے، وہ وقت جو گزرتا ہے، جس میں مرور ہے، جس میں ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم ہے، تو وہ وقت جو ہے سیریل ٹائم جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، زمانے جاری کی عربی میں کہیں گے، یہ ہے عصر، گزرنے والا زمانہ، وہ زمانہ جو اس وقت حال ہے، ایک لمحہ ہے حال، اگلے لمحے وہ ماضی ہو گیا، اور اس سے پہلے لمحے وہ مستقبل تھا. ہر لمحہ جو ہے وہ گزر رہا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. یہ زمانہ جو ہے گزرتا ہے ماضی حال اور مستقبل میں، اس کو کہتے عصر. اسی لیے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، یہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب پر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ چونکانے کا انداز ہے. یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. یہ دیکھیے, ایک شعر بچپن میں ہم نے پڑھا تھا, اس وقت اس کی کیفیت آپ پر طاری ہوگی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور کھٹا دی. ایوری منٹ وچ از پاسنگ اٹ از برنگنگ یو نیئرر ٹو یور گریو. ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں انگریزی کی نظم پڑھی تھی, ٹائم آف لائف. اس میں ایک چنزا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹ گو کاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچ ٹو بی گریو. یا کہ ان میں ہوگا جب کوئی فوجی بڑا شخص جو ہے, کوئی جرنیل, اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے, اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اس کے کفن کو, تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے. بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے. وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو. تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے, اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو. اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس, یہ تھوڑی سی مہلت, اسی میں کچھ بنانا ہے. اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی ہے جیسے برف پگھلتی ہے. امام راضی ہی نے یہ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ ون عصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا. شام کا وقت تھا, بازار اب ختم ہونے والا تھا, تو ایک برف کا تجارت کرنے والا, برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا, لوگوں مجھ سے برف خرید لو, جلدی کرو, اس لیے کہ میری برف پگھلی جا رہی ہے. اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے, وہ دکان بند کرے گا, اگلے دن کھولے گا, پھر وہ سامان موجود ہے. اگر کچھ نہ بکا, نفع نہیں ہوگا, اس کا اثر سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا. اگر جوتے کی دکان ہے, جوتے موجود ہیں, سبزی کی دکان ہے, چلیے کچھ باقی ہو جائے گی, کچھ نہ بچی رہے گی, کریانے کی دکان ہے, سامان موجود ہوگا. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے, اس کا برف اگر پگھل گیا تو اصل زر گیا, سرمایہ ختم ہوا. انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگھل رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, اور انسان اپنی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے. اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے, اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تباہی اور بربادی ہے. یہ ہے انداز تیزی سے گزرنے والا زمانہ. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اب آگے آئیے. ان الانسان لفی خسر. الانسان یہ نام, اس کو کہتے ہیں نام تعریف, اور اس میں بہت سے مفہوم پیدا ہوتے ہیں. اس وقت مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. یہاں مراد ہے تمام انسان. یہ نام حسر ہے. انا تاکید کے لیے آتا ہے. ان الانسان یقیناً تمام انسان, لفی خسر خسارے میں. لام پھر تاکید کے لیے. اب یہ میں جن لوگوں کو عربی گرامر سے کوئی تھوڑا سا سبق ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک آیت بھی موجودہ ہے قرآن کا. عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے کے لیے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ سب کے سب اس میں جمع کر لیے. انا تاکید کے لیے, لام حسر تاکید کے لیے, پھر لا لفی خسر لام پھر تاکید کے لیے, خسر نکرہ آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے, جملہ اسمیہ تاکید کے لیے. جتنے بھی امکانات ہیں عربی زبان میں زور دینے کی کسی چیز پر, وہ سب کے سب اسے ایک جملے میں جمع کر دیے گئے. ان الانسان لفی خسر. ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو متکز کیجیے. انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجیے. کیسے کیسے دکھ, کتنی تکلیفیں, کتنی محنت, کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر ہے. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے, سورت البلد. اس میں اللہ تعالی نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی, لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں, کہاں کہاں انسان جاتا ہے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت, ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں, انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے, ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزر کی انہیں ضرورت پڑتی ہے, انہیں سیڈیٹیوز چاہیے, خواب آور دوائیں مزدور کو بھی کبھی ضرورت پڑے گی. وہ آٹھ گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس خواب آور دوائیاں سیڈیٹیوز مشقی لگی آج, یہ سارا لبلیم اور یہ ریلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں, یہ کیا جاتے ہیں. ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں. کسی کی ذہن جسمانی مشقت ہے, کسی کی ذہنی مشقت ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا, جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا, شیرخوار بچے کو چھوڑ کر گیا. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی, جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے, کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے, ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے, کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کے نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کا, یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے, اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ انسانوں کے ایک عظیم اکثریت, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے. جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا اس وقت کا تصور کیجیے, وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے. اور یہ تو ہو سکتا ہے, نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن دے کے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے. ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے, کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے. لدو اونٹ اور کولو کا بین انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر سکتی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے, اس کے احساسات یہ نہیں ہے جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے. ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا, اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے. گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے, مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے, کوئی پتہ نہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. رات کی نیند ہے, حرام ہے اس کے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے, لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے. میں نے ایک موقع پر دیکھا, لاہور میں کیروسین آئل اس زمانے میں ابھی کوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا, اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر, ڈکوں کے باہر. اور ایسے ایسے منظر بھی تھے, ایک خاتون برقعہ پوش ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے, ایک کی انگلی پکڑے ہوئے, بوتل ہاتھ میں لیے وہ تیل کے لیے, اور کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان. یہ مشقت انسان کھیلتا ہے نہیں. غالب نے سبق کا کہتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان کو بچ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, ہم بھول جاتے ہیں. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد. حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے, ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا, کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے دے گا؟ نہیں. انسان کی یہ ٹریجڈی ہے, یہ المیہ ہے انسان کا. اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمے کھا کر اذا السماء انشقت, اس کے بعد کیا فرمایا, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان, تیرا المیہ, تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تجھے صدمہ پر صدمہ جھیلتے ہوئے, مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے, جواب دہی بھی کر لیے. اس دن کے حساب سے, اس دن کے حساب سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے, کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس سے محاسبہ کوئی نہیں. وہ جس کے حساب سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو, ایک عجیب بے کلی اور بے چین. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں, آپ تو 18 مبشرہ میں سے, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے دنیا میں دی. حضرت عمر فرماتے کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور کرے. یہ احساس ان کو ہوتا ہے. حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے, ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا, یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ تیر پیوست ہو گیا تھا, کسی طرح نکل نہیں رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو, مجھے میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. یہ نماز کی نیت پڑھتے تھے تو نرستے تھے, کانپتے تھے, کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم, حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا کٹہرے کے اندر, اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے. حتیٰ یسأل عن خمس, جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ پانچ چیزیں کیا ہے, کان کھول کر سنیے. عن عمر ہی سیما اپنا, عمر کا حساب دو, یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے, کہاں ضائع کیے. وعن شباب ہی سیما اپنا, اور خاص طور پر جوانی کا دور, امنگوں کے دن, ولولے ہوتے ہیں, قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے, قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی, حساب دو, ایک ایک لمحے کا حساب دو. وہاں مال ہی من این کسبہ ہوا فی مال فقط, ایک ایک پائی کا حساب دو, مال کا کہاں سے کمایا تھا, حلال سے کہ حرام سے, اور کہاں خرچ کیا تھا, گل شروں میں, عیاشیوں میں, یا نیکی کے کاموں میں, ادائے حقوق میں, اللہ کے دین کے لیے. چار سوال ہو گئے. دو زندگی کے بارے میں, ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی, کہاں کس کام میں لگائی, اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا. دو سوال مال کے بارے میں, کمایا کہاں سے, حلال سے کہ حرام سے, جائز سے کہ نہ جائز سے, خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال, وَعَمَّا عَمِلْ أَسِيمَا عَلِمَا, جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا. اتنا علم اور عمل کتنا, بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے گا. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے, کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں. مشقت کی, محنت کی, اس زندگی میں ختم ہوئے, اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی. اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ, اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے, سروم دکھم, آل از پین, آل از سفرنگ. اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا. ایک بات آپ کر سکتے ہیں گوتم بدھ کے بارے میں, ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے, مولانا ملازد احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ. گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا, وہاں کے رہنے والے تھے. ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے. انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور اس کی دلیل بھی ہے. قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالقفل, اور یہ ذوالقفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہے. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے. نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی, نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی. اب یہ ذوالقفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالقفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے. تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات مزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل مستو کپل تے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں, وہ خے بنتی ہے. تو زل کفل کے معنی کفل والا, اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل مستو کا شہزادہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال, یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین تو نہیں کہہ سکتے, یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ عالم کہیں گے ہم, لیکن امکان ضرور موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ, ہم نے ہر قوم میں حادی بھیجے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہو, لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے. یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی, ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث و ثلاثہ ان کو کیسے ہم مانتے, لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا. تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے یقین سے نہیں کہیں. بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا, اور پھر تپسیاں کی, علم حاصل کیا, رشی و منوں کے پاس گیا, اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے, اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں, اس غم سے اس نجات سے اس اندھوں سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں. کسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں, کسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں, کسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں. ان نجات معلقت مجموعہ حاضر اشیاء, میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو غلط بتایا, نجات کی راہ. اچھا جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت, ایگزسٹینشلزم. آپ نے نام سنا ہوگا سارترے, یہ فرینچ فلسفر, اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے. کرکے گارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں, ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت ایگزسٹینشلزم. اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے, انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے, صدمہ ہی صدمہ ہے, رنج ہی رنج ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں, کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے, کند ہو جاتی ہے. وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے. اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں, یہ کوشچن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو ایک نا امیدی کی کیفیت تاری ہوتی ہے, وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں, تباہی میں ہے, گھاٹے میں ہے, چھوٹے میں ہے. اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے, اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت. ایک راستہ ہے, یہ امید کی کرن ہے, تباہی سے بچ سکتے ہو, ابدی بربادی، وہ بربادی. یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لی، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لی، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن. قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا. دیکھیں یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے. آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہٹ جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی، ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس برقرار رہے، وہ ختم ہونے نہ پائے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی ہٹ والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما لذت جنودہم بدلناہم جنوداً غیرہا، جب ان کی کھانے جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھانے بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. موت کو پکارے گا، کاش کے موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے، وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں دھوکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی. اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، عین المفر، کوئی جائے فرار ہے؟ کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے. اس کے یہ چار نشان ہاتھ، نشان ہائے راہ ہے، سنگ ہائے نیل ہے. پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر. اس صراط مستقیم بچو گے، نرمان حاصل ہو جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اس ابدی خسران سے نجات پا جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب بقیہ چار دنوں میں ان چار چیزوں پر بحث ہوئی، ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کی حقیقت کیا ہے، تواصی بالحق کی حقیقت کیا ہے. یہ گویا کہ انڈیکس ہے قرآن کا، یہ فہرست ہے کہ جو قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں دے دی گئی. ایمان کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کے مقامات کیا ہیں، ایمان کے لوازم کیا ہیں، پھر عمل صالح کسے کہتے ہیں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کون کون سے حصے ہیں، پھر تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر کیا ہے. ان چار چیزوں پر گویا کہ ان چار دنوں میں، بلکہ آج کے دن کو شامل کیجئے تو پانچ دنوں میں، سورۃ العصر ہی پر ساری گفتگو ہو رہی ہوگی. لیکن ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہی تو بحثیں ہیں. قرآن مجید میں ایمان کی بحثیں ہیں، عمل کی بحث ہے، تواصی بالحق کی بحث ہے، تواصی بالصبر کی بحث ہے. ان چار کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ والآخر میں ہے، زمانہ، یہ گزرنے والا زمانہ، اقوام سابقہ کے حالات کیا تھے، قوم نوح کیسے برباد ہوئی، قوم لوط کیسے تباہ ہوئی، قوم ہود اور قوم صالح کا کیا انجام ہوا، یہ ساری چیزیں، ازل میں کیا ہوا، ابد میں کیا ہوگا، ازل میں کیا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کیا ہے، یہ زمانے کی وہ قسم جو کھائی گئی. والعصر، یہ ساری چیزیں سمولی گئی ایک قسم میں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اللهم ربنا اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.